أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. بارئ الخلائق المعين والصلاة والسلام والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم الطاهرين المعصومين الهدى للمهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم بطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. أما بعد، فقال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. یہ گیدرنگ، یہ جلسہ ہمارے پیغمبر اور پرافٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سکس سکسیسر حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے سلسلے میں منعقد کیا جا رہا ہے. یہ جلسے، یہ مجلسیں ہمارے لیے اسٹیڈیم نہیں ہیں، ہمارے لیے اسکول ہیں. اسٹیڈیم میں خالی نعرے لگتے ہیں، پلیئرز آتے ہیں، کھیلتے ہیں، لوگ جوش میں نعرے لگاتے ہیں، کھیلنے والے پلیئرز پیسے سمیٹ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، میچ دیکھنے والے خالی تالیاں بجاتے ہوئے گھر واپس ہو جاتے ہیں. اسٹیڈیم میں یہی ہوتا ہے. اسکول میں بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، نالج دی جاتی ہے، ایجوکیشن دی جاتی ہے. میں جسے ہمارے لیے اسکول کی حیثیت رکھتی ہے. یہاں پر مجلسوں کے سلسلے میں ہمیں وہ اسٹریٹجی اپنانا ہے جو خود امام نے بتائی ہے. آج چھٹے امام کی وزارت بسارت کے سلسلے میں بھی یہ جشن ہو رہا ہے. چھٹے امام نے کہا ہے کہ اگر ہمارا میسج تم لوگوں تک کنوے کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہماری نالج کو لوگوں میں پھیلاؤ، ہماری ٹیچنگس کو لوگوں میں پھیلاؤ. جب ہماری ٹیچنگس لوگوں کے سامنے جائیں گی تو علم وہ شے ہے، نالج وہ شے ہے کہ جو بڑے بڑوں کے سر کو جھکا دیتا ہے. آج آپ دیکھ لیجیے، آئنسٹائن مسلمان نہیں ہے، مگر کون مسلمان جو آئنسٹائن کی عزت نہیں کرتا ہے؟ چارلس ڈارون مسلمان نہیں ہے، مگر ڈارون کی ہر مسلمان عزت کرتا ہے. اس لیے کہ علم کی صفت ہی یہ ہے کہ وہ دنیا کا سر اپنے سامنے جھکوا لیا کرتا ہے. ہم لوگ ذرا ڈی ٹریک ہو گئے، ہم کو پھر سے ٹریک پر واپس آنا ہے. اور جو امام نے حکم دیا تھا اسی حکم کو پھیلانا ہے کہ جو آئمہ طاہرین کے علوم ہیں، جو ان کی نالج ہے، جو ان کی سائنسز ہیں، ان کو دنیا میں پھیلانا ہے. تو اس وقت ان کے ماننے والے اور نہ ماننے والے دونوں کے دلوں میں ان کی عظمت، ان کی جلالت، ان کی گریٹنیس یہ بیٹھ جائے گی. اور جب کسی کی عظمت کسی کے دل میں بیٹھ جاتی ہے تو اس کی بات سننے کے لیے انسان فوراً تیار ہو جاتا ہے. اس لیے آج میں انداز یہی اختیار کر رہا ہوں کہ دین کے سلسلے میں جو مسکنسیپشنس ہیں، 45 منٹ میں میرا لیکچر ختم ہو جائے گا، اس کے بارے میں کچھ آپ کو بتاؤں. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ واعبد ربک حتٰ یأتیک الیقین، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، اپنے رب کی ورشپ کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. آپ کہیں گے قرآن میں تو یقین کا لفظ آیا ہے، یقین کے معنی یہاں موت کے ہیں. انگلش میں بھی اسی طرح کا میٹافر ہے جو استعمال ہوتا ہے، ایز شیور ایز ڈیتھ. تو یہاں پر بھی یقین کے معنی موت کے ہیں. سچا مسلمان وہ ہے کہ جو مرتے مرتے پوری زندگی عبادت کرتا رہے. آپ گھبرائیے گا نہیں, میں ابھی آپ کے راستہ آسان کر رہا تھا. یو فیل اٹ ان دا بگننگ ابھی ڈیفیکلٹ, لیکن جب میں آگے چلوں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. پھر میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ایک سچا مسلمان وہ ہے جس کے لیے قرآن حکم دیتا ہے کہ تم پوری زندگی صرف عبادت کرو, حتی یاتی اکر یقین, یہاں تک کہ موت جب آ جائے تو تمہاری عبادت کا سلسلہ بند ہو جائے. ظاہر ہے کہ دنیا کا کوئی مسلمان اس طرح سے عبادت نہیں کر سکتا ہے کہ موت اس کے سلسلے کو بند کر دے. ہاں, اہل بیت کی بات دوسری ہے. مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے, زندگی کا پہلا کام عبادت. مسجد میں شہید ہوئے, زندگی کا آخری کام سجدہ. ان کی بات دوسری ہے. بی بی فاطمہ زہرا, جس دن آپ کی زندگی کا آخری دن تھا, ہماری بہنیں بیٹیاں ادھر بیٹھی ہوئی ہیں, جس دن آپ کی زندگی کا آخری دن تھا, دا لاسٹ ڈے آف لائف, آپ نے حضرت اسماء سے یہی فرمایا تھا کہ میں اس روم میں جا رہی ہوں, اس حجرے میں جا رہی ہوں, جب تک میری عبادت کی آواز آتی رہے سمجھنا کہ میں زندہ ہوں. آواز عبادت بند ہو تو سمجھنا کہ میں دنیا سے چلی گئی. تو یہ بی بی فاطمہ کر سکتی ہے, یاد آدت نہیں کر سکتی. اور حضرت اسماء کا یہ بیان ہے کہ بی بی کی آواز روم کے اندر سے, حجرے کے اندر سے عبادت کی آتی رہی. میں مطمئن رہی کہ بی بی زندہ ہے, زندہ ہے, زندہ ہے. اچانک آواز بند ہو گئی. اب جب میں گیٹ دور کھول کے اندر گئی تو میں نے دیکھا کہ بی بی دنیا سے جا چکی. تو بی بی فاطمہ جا رہے کر سکتی تھی, لیکن یہ کہ دنیا کی حال عورت تو یہ نہیں کر سکتی ہے. امام حسین کو دیکھ لیجیے, سرکار سید الشہداء کو. آپ ذرا, میں خوشی کی تاریخ ہے, میں کوئی تذکرہ مسائل کو نہیں کر رہا ہوں, لیکن بس ایک نظر دوڑا لیجیے کہ جب امام حسین گھوڑے سے زمین پر آئے تو کتنی مصیبتیں اٹھا چکے تھے, کتنی جنازے اٹھا چکے تھے. مگر اس عالم میں وعبد ربک حتی یاتیک اگر یقین, جب شمر خنجر لے کر سامنے آیا ہے آپ کا سر کاٹنے کے لیے, تو آپ نے کیا فرمائش کی؟ آپ نے صحیح فرمائش کی کہ میں تجھے قتل کرنے سے منع نہیں کرتا, لیکن جتنا موقع دے دے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں آخری سجدہ کر دوں. اور اسی سجدے میں مولا کا سر کٹا ہوا تو ٹھیک ہے, اہل بیت ہی کر سکتے ہیں, وہ تمہارے لیے رول ماڈل ہیں, ہم نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے بھی نہیں کر سکتے کہ صبح کی نماز آپ پڑھنا چاہیں, سب سے بہترین عبادت کون ہے, کیا چاہے نماز. سب سے بڑی عبادت نماز ہے, سب سے زیادہ مقدس عبادت نماز ہے. کتنی نمازیں پڑھیے گا؟ 2 units ان دا مارننگ, اٹ ول ٹیک آلی 2 منٹس, 3 منٹس, 4 منٹس, اس کے بعد آپ کیا کیجیے گا؟ زہر کی نماز آپ پڑھیں گے 4 رکعت, 5 رکعت, 6 رکعت, 7 رکعت, اس کے بعد آپ کیا کیجیے گا؟ عصر کی نماز پڑھیں گے 5 منٹ, 6 رکعت, 7 منٹ, پھر کیا کریں گے آپ؟ مغرب کی پریئر 3-4-5 منٹ, پھر آپ کیا کریں گے؟ عشاء کی چلیے نماز شب بھی آپ نے شروع کر دی, نائٹ پریئر, وہ بھی 20 منٹ 25 منٹ میں ختم ہو جاتی, پھر آپ کیا کریں گے؟ تو آپ اگر زندگی بھر نمازیں پڑھنا بھی چاہیں تو شریعت میں زندگی بھر نمازیں پڑھنے کی گنجائش ہی نہیں. اور اگر آپ نے زندگی بھر نمازیں پڑھنا بھی شروع کر دی تو رسول آ کر آپ کو روک دیں گے, قرآن آ کر آپ کو روک دے گا. ہماری اور آپ کی کیا ہستی ہے؟ جب رسول نے حد سے زیادہ عبادت شروع کر دی تو وہاں سے نازل ہوا, آیت نازل ہوئی کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کتنی نمازیں پڑھیں. تو ہم اگر نمازیں پڑھنا بھی جائیں تو ادھر سے پابندی لگ جائے گی, ادھر سے رکاوٹ آ جائے گی, ادھر سے کہہ دیا جائے گا کہ بس اسٹاپ, اس سے زیادہ نہ پڑھو. روزہ عبادت ہے, آپ کتنے روزے رکھیے گا؟ 30 روزے رکھیے گا. مسلمانوں کی بیکورڈنیس کی وجہ سے کبھی کبھی ابھی 31 روزے بھی رکھنا پڑ جاتی ہے. کیا میں بتاؤں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لندن میں اس سال شیعوں میں 3 عیدیں ہوئی ہیں, اللہ نے ایک چاند بنایا ہے, عیدیں تین ہوئی
جنہوں میں
جنہوں میں تین عیدیں ہوئی چلیوں والے کانفرمیشن. یہ پرابلمس ہیں. جب آدمی ٹرین کے زمانے میں بلک کار پر سفر کرے گا تو یہی مشکلاتیں آئیں گی. میں تو ہندوستان میں ایک مہینہ پہلے اعلان کر دیتا ہوں کہ چاند کب ہوگا, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہندوستان میں کبھی آپ کو دو عیدیں نہیں ملیں گی. شیعہ سنی سب ایک ہی دن کے قریب بنا رہے ہیں. بہر اس مسئلے کو میں چھیڑنا نہیں چاہتا. تو 30 دن آپ روزے رکھیں, اس کے بعد عید کے دن آپ روزہ رکھنا بھی چاہیں تو شریعت آپ کو رکھنے نہیں دے گی. بقرعید میں آپ روزہ رکھنا بھی چاہیں تو آپ کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی. اس کے بعد آپ کیا کریں؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ زندگی بھر عبادت کرو اور کچھ کرو ہی نہیں, یہاں تک کہ تمہیں ڈیتھ جب تمہارے سامنے آئے اس وقت تم سجدہ کر رہے ہو, عبادت کر رہے ہو. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ امپاسبل. حج کرنے جائیں گے آپ, حج کتنے دنوں میں ہوگا؟ 5 days. 5 دن حج کے جتنے بھی ریچولس ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں, اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ سفر میں جا رہے ہیں جرنی کے اوپر ہیں تو نمازیں آدھی ہو جاتی ہیں. 4 رکعتی نمازیں جو ہیں 4 units وہ 2 units میں ہو جاتے ہیں, روزہ آپ کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے. جو بیویاں ہیں ان کے لیے ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ ان کو نمازیں نہیں رکھنا پڑھنا پڑتی ہیں, منع کر دیا گیا ہے. مگر میں بیویوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ کبھی ڈسہارٹن نہ ہو. ان کے لیے نماز نہ پڑھنے ہی میں وہ ثواب ہے جو نماز پڑھنے میں رکھا گیا ہے, ان کے لیے روزہ نہ رکھنے میں ہی وہی ثواب ہے جو روزہ رکھنے میں رکھا گیا ہے. سمجھنے میں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اگر پوری زندگی نمازیں پڑھنا بھی چاہیں تو پڑھ ہی نہیں سکتے, شریعت روک دے گی. روزہ رکھنا بھی چاہیں تو شریعت ہم کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دیں گی. تو پھر کیا ہے, کیا میں بتاؤں آپ کے سامنے؟ 45 منٹ ہے پھر میرے پاس اور باتیں بہت پھیلی ہوئی ہیں. ایک بات پہلے آپ یہ سمجھ لیجیے کہ شریعت کا کوئی حکم فکس نہیں ہے, اٹ ڈیپینڈس اپان سرکمسٹانسز. ایک ہی چیز جو ابھی واجب ہے سرکمسٹانسز بدلیں گے وہ حرام ہو جائیں گے. ایک ہی شے جو ابھی حرام پروہیبیٹڈ ہے سرکمسٹانس سے چینج ہوں گے وہ واجب ہو جائے گی, آبلیگیٹری ہو جائے گی. اصل چیز یہی ہے کہ آپ کو فقہ جورسپروڈنس کی جو ڈیفینیشن ہمارے علماء نے بتائی ہے وہ یہ ہے, یہ نہیں کہ آپ کو مسئلے یاد ہوں کہ صبح کی نماز کیا رکعت ہے اور شکریات نماز کیا ہیں. یہ سب تو ضمنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, سپلیمنٹری باتیں ہیں. اوریجنل بات یہ ہے یو شوڈ نو یور ڈیوٹی گیون ٹائم, اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے. میں آپ کے سامنے ایک مثال دینا چاہتا ہوں. کیا تم 45 منٹ ہے میرے پاس؟ حج واجب ہے کہ نہیں ہے؟ حج واجب ہے نا. ایک ولی خدا تھے, وہ حج کرنے کے لیے گئے اور جب انہوں نے حج کر لیا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کے پالنے والے میرے حج کو بھی قبول کر لے. یہ حاجی بیچارے آئے ہیں, ان میں سے بہت سے لوگوں کو مسئلے مسائل نہیں معلوم ہیں, کسی نے کہیں کوئی کمی رہ گئی ہوگی, کچھ نقص رہ گیا ہوگا, کچھ شارٹ کمنگس ہو گئی ہوں گی. پلیز فار گیو دیم اینڈ ایکسپٹ دیئر حج. یہ کہتے ہیں کہ میں سونے کے لیے لیتا تھا کہ میرے کانوں میں آواز آئی کہ ہم نے سارے حاجیوں کا حج قبول کر لیا, وی ایکسپٹڈ دا حج آف آل حاجی, مگر عبداللہ ابن مبارک تمہاری دعا کی وجہ سے نہیں. میں نے پوچھا کیوں؟ کہا ایک آدمی حج کے لیے آنے والا تھا سیریا سے, شام سے, وہ حج کے لیے نہیں آیا, اس نے حج کو توڑ دیا. اس کے حج میں نہ آنے کی وجہ سے, چھوڑ دینے کی وجہ سے حج کو ہم نے سارے حاجیوں کا حج پورا کر دیا. ان کا یہ کیا قصہ بھائی؟ ایک آدمی نے حج نہیں کیا, حج کو چھوڑ دیا, اور حج نہ کرنے والے کے حج نہ کرنے کی وجہ سے حج کرنے والوں کے حج قبول ہو گئے. یہ کیسی بات ہے؟ یہ تو الٹی لاجک ہے. اب ان کے کان میں ایک آواز آئی تھی, غیبی آواز آئی تھی, نہ دیر مسلم سم مسٹری سم سیکرٹ بیہائنڈ دیٹ. یہ وہاں پہ چلے, اب آج کے رمضان خان ایک ٹرین میں بیٹھے ہوئے پہنچ گئے, اونٹ پر بیٹھے کیمل پر, اور وہاں سے کسی طرح سے پہنچے سیریا, اور سیریا میں دمشق آئے جو کیپٹل ہے. اب کیسے معلوم کریں کون سا وہ آدمی تھا؟ بہرحال ڈھونڈتے, یہ سمجھیے بات آپ لوگ بچیوں, بیٹا تم بیٹھے تم بھی سمجھو میری بات, سمجھو کہ اسلام کیا ہے. یہی میں تم کو بتانا چاہوں, اسلام رچولس کا نام نہیں ہے, یہ اسپرٹ پیدا ہو تو اس کا نام ہے. آخر میں وہ آدمی مل گیا, فاؤنڈ دیٹ پرسن. اسے آپ حج کے لیے جانے والے تھے, کہاں جانے والا تھا, کہاں گئے, کہاں نہیں گیا. کہا میرے پاس پیسہ بھی تھا, میں بالکل آئی واز 100% ریڈی اینڈ پریپیئر ٹو گو ٹو پرفارم حج, لیکن 11th hour میں نے اپنا ارادہ بدل دیا, میں نہیں گیا حج کے لیے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں حج کا پروگرام بنا چکا تھا, لوگوں سے ملنے کے لیے جا رہا تھا, خدا حافظ کہنے کے لیے, بائے بائے کرنے کے لیے. میرے محلے میں ایک شخص تھا, اس کے پاس میں گیا رات کو, اس کو خدا حافظ کہنے کے لیے کہ میں حج کے لیے جانے والا ہوں. وہ کھانا کھا رہا تھا, بتا دینا, اس کی بیوی بیٹھی تھی, اس کے بچے بیٹھے تھے. ایٹیکیٹ یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھا رہے ہوں اور کوئی آدمی آپ کے پاس آ جائے تو اس کو بھی آپ فارملی کہیں کہ آپ بھی آئیے بسم اللہ کیجیے. یہ کہتے ہیں مجھے یہی ایکسپیکٹیشن ہوا کہ مجھے بلایا کھانے کے لیے, میں کھاؤں چاہے نہ کھاؤں الگ بات ہے, اس نے مجھے نہیں بلایا. فارملی بھی نہیں کہا کہ آپ آئیے کھانے, دسترخوان میں بیٹھ کے نماز چلائے, لیکن I felt humiliated. صبح کو بعد میں میرے پاس آیا, اور آنے کے بعد اس نے کہا کل آپ رات کو میرے پاس آئے تھے, ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے, ایٹیکیٹ یہ تھا کہ آپ کو بھی کھانے پر ہم بلاتے, مگر ہم نے آپ کو کھانے پر نہیں بلایا. آپ نے اس کو فیل کیا ہوگا. کہاں فیل تو میں نے کیا تھا. کہا لیکن شریعت ہم کو روک رہی تھی آپ کو کھانے پر بلانے سے. دیکھیے جو بات آ رہی ہے نا, شریعت ہم کو روک رہی تھی کہ ہم کسی مہمان کو کھانے پر بلائیں. سوچتے چلیے, کہا وہ کون سی شریعت ہے جو مہمان کو کھانے پر بلانے سے روکے گی؟ کیا بات پوری سن لیجیے. کہا بات یہ ہے کہ میرے اوپر 3 times گزر چکے تھے, فار رات 3 times آئی ہیڈ نو میل, یو ویل اسٹارونگ. میں, میری بیوی, میرے بچے 3 times افاقے کر رہے تھے. جب انسان پر 3 times افاقہ ہو جائے تو اس کے لیے ڈیڈ اینیمل کا استعمال کرنا بھی شریعت کے روح سے جائز ہو جاتا ہے. تیسرے وقت رات کو میں دمشق گلیوں میں نکلا, میں دیکھا ایک ڈنکی مرا پڑا ہوا ہے. میں نے اس ڈنکی کا ایک پیس کاٹا, گوشت کا, میٹ کا, اس کو لے کر آیا, اور ہم لوگ اس کو بھون کر کھا رہے تھے. تو اس کا کھانا ہمارے لیے تو جائز تھا, مگر آپ کے لیے جائز نہیں تھا. ہمارے تو پرمیٹڈ تھا بیکاز وی آر اسٹارونگ, لیکن آپ کے لیے جائز نہیں تھا, اس لیے ہم نے آپ کو نہیں بلایا. آپ کچھ یاد نہیں. یہ کہتے ہیں کہ جب اس نے بیان کیا تو میرے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا, پیلا پڑ گیا. میں گھر میں آیا, اور آنے کے بعد میں نے سوچنا شروع کیا کہ میں اللہ کے گھر کا حج کرنے جاؤں یا اس آدمی کی پاورٹی کو دور. سن رہے ہیں آپ, سمجھ رہے ہیں, اللہ کا حج کرنے کے لیے جاؤں یا اس انسان کی پاورٹی کو دور کروں. جو کچھ میرا پیسہ ہے وہ اس کو میں دے دوں. کہ لو آئی اسٹارٹ یور بزنس. کہا میری عقل نے مجھے یہ بتایا کہ میں اللہ کا حج کرنے نہ جاؤں تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگی, اس لیے کہ اللہ کو میرے حج کی ضرورت نہیں ہے. کوئی اس کا گھر کو حج کرنے کے لیے جائے یا کوئی نہ جائے, اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اس کو اگر میں نے پیسے دے دیے اور یہ بزنس کر کے اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا تو اس کی زندگی بدل جائے. کہا میں نے کہا کہ میں اللہ تیرا حج کرنے نہیں آؤں گا, تیرا یہ جو بندہ ہے, یہ جو انسان ہے, میں اس کی مصیبت کو دور کروں. میں نے وہ سارا پیسہ جتنا اماؤنٹ تھا میرے پاس وہ سب لے جا کے میں نے اس کو دے دیا. پھر لو اس سے بزنس اپنے اسٹیبلش کرو, اپنی لائف کو بدلو. لگا کہ آپ نے حج جو واجب ہے, کبھی واجب حج کا چھوڑ دینا دین اور شریعت بن جاتا ہے کسی انسان کی مصیبت اگر دور ہو رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک طرف اللہ کی عبادت ہو اور دوسری طرف انسان کی مصیبت ہو اور آپ اس جنکشن میں ہو کہ آئیدر دس اور دیٹ, تو آپ اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیں مگر انسان کی مصیبت کو دور کرنے کی ضرور کوشش کریں. سمجھ گیا؟ تو اس لیے جورسپروڈنس کی جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی پرٹیکولر گیون ٹائم پر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے. یہ بات بہت سے ملا نہیں جانتے, میں علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ نے دو سال پہلے پڑھا ہوگا, میڈیا میں آیا تھا, سعودی عرب میں ایک گرلس اسکول تھا, اس کے باہر وہ جو متوقع کہلاتے ہیں ریلیجس پولیس بڑے بھیانک ہوتے ہیں, جسٹ لائک ولچرز, وہ ٹہلتے رہتے ہیں. ہر جگہ پہ دیکھا ہوگا, جنت المقیم بھی دیکھا ہوگا, حضور کے مزار پر بھی دیکھا ہوگا, بڑے بھیانک صورت کے ہوتے ہیں, بڑے بدتمیز ہوتے ہیں, بالکل انسیولائز لوگ ہوتے ہیں. وہ وہاں پہرا دے رہے تھے, اس اسکول میں آگ لگ گئی. آگ جب لگ گئی تو بچیاں دروازہ کھول کے باہر آ گئیں. دیکھیے جسٹ امیجن, ان میں یہ سنس نہیں تھا کہ اس وقت کیا ڈیوٹی ہے. وہ تو کہتے تھے کہ حجاب واجب ہے, پردہ واجب ہے. انہوں نے لڑکیوں سے کہنا شروع کیا, ارے تم بے حجاب پردے کے باہر اسکول کے باہر نکلنا ہے, بغیر حجاب کیے گئے کہ ان کو پھر دوبارہ اسکول کے اندر ڈھکیل دیا اور دروازہ باہر سے بند کر لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ بچیاں زندہ جل کر مر گئیں. اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے, ان بچیوں پر سے حجاب ثابت تھا اس وقت, ان پر حجاب واجب نہیں تھا. وہ معمولی بچیاں تھیں, بی بی زینب کے برابر تھوڑی ہو سکتی ہیں. جس وقت خیموں میں آگ لگی ہے اور جناب زینب نے آ کر امام العابدین سے کہا گھر جل رہا ہے, چادر چھن چکی ہے, اب حجاب ہمارے پاس نہیں ہے, پردہ ہمارے پاس نہیں ہے, ہم کیا کریں, جل کے مر جائیں یا باہر نکلیں, تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, اب آپ خیمے کے باہر تشریف لے جائیے. تو جب جان بچانے کا سوال آتا ہے تو پردہ کلیئر ہے. تو مختصر بات یہ ہے کہ عبادت اگر ہم زندگی بھر کرنا بھی چاہیں تو ہم زندگی بھر عبادت نہیں کر سکتے. تو کیا اللہ ہم کو کسی ایسی بات کا حکم دے سکتا ہے تو جو پاسبل نہ ہو؟ کسی امپاسبل بات کا ہم کو حکم دے سکتا ہے؟ یہ جسٹس کے خلاف ہے, یہ ہو نہیں سکتا. اسلام از جسٹس بیسڈ ریلیجن. پھر کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم عبادت کے معنی نہیں سمجھتے. سمجھ لیجیے اچھی طرح سے. اور جو میری اسپیچ کا یا لیکچر کا جسٹ ہے اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں. نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے. میں سو نہیں رہا ہوں, میں طالبان کی طرح سے ڈرنک نہیں ہوں, جاگ رہا ہوں, نشے میں نہیں ہوں. طالبان ڈرنک ہوتے ہیں, الکوہل پیتے ہیں, شراب پیتے ہیں اور اللہ کے نام میں جہاد کرتے ہیں, ایسے مجاہدین بھی ہیں. میں ہوش میں ہوں بالکل, آئی ایم ان مائی سینسز. اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ نماز از ناٹ عبادت. میں ہوش میں ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ روزہ عبادت نہیں ہے. میں ہوش میں ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ حج عبادت نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ زندگی بھر عبادت تمہاری جاری رہے, شوڈ بی کنٹینیوڈ فار یور ہول لائف. عبادت ہم زندگی بھر نہیں کر سکتے, نماز ہم زندگی بھر نہیں پڑھ سکتے, روزہ ہم زندگی بھر نہیں رکھ سکتے, حج ہم زندگی بھر کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے, پاسبل نہیں ہے. تو پھر عبادت کیا ہے؟ نماز عبادت نہیں ہے, روزہ عبادت نہیں ہے, حج عبادت نہیں ہے. نماز سے, روزے سے, حج سے جو کیریکٹر ڈیولپ ہونا چاہیے وہ عبادت. سمجھے آپ؟ وہ کیریکٹر جو پیدا ہونا چاہیے ایک نماز کے بعد, روزے کے بعد, حج کے بعد, وہ کیریکٹر اگر آپ نے پوری زندگی مینٹین کیا ہے, اس کو آپ مینٹین کر سکتے ہیں. اپنی زندگی کے آخری منٹ تک آپ اسے محفوظ کر سکتے ہیں. عبادت کے معنی نماز نہیں ہے. عبادت کے معنی روزہ نہیں ہے, وہ کیریکٹر جو نماز سے پیدا ہونا چاہیے. میں یہاں بیٹھ کر کبھی کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں, اس کے پیچھے قرآن کی کوئی آیت ہونا چاہیے, اس کے پیچھے رسول کی کوئی حدیث ہونا چاہیے, اس کے پیچھے امام کا کوئی ارشاد ہونا چاہیے. اب دیکھیے چھٹے امام کے سلسلے میں جلسہ ہے, ایک شخص امام اعظم کے تعلق سے کہتا ہے صلوات بھیجیں آپ. ایک شخص امام جعفر صادق سے کہتا ہے کہ نماز کی اتنی اہمیت ہے, ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہماری نماز ایکسیپٹ ہوئی یا ریجیکٹ ہوئی؟ کہ وہ تو اسی وقت معلوم ہو جائے گا, جیسے تمہاری نماز ریجیکٹ ہوئی ویسے ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ نماز ایکسیپٹیڈ ہوئی یا ریجیکٹڈ ہوئی یا ریجیکٹ ہوئی. کہا کیسے؟ کہا یہ دیکھنا کہ نماز پڑھنے کے بعد کوئی برائی تم سے چھوٹی کہ نہیں چھوٹی, یا کوئی اچھائی تم میں پیدا ہوئی کہ پیدا نہیں. اگر نماز تم میں کوئی چینج لا رہی ہے تو یہ نماز ایکسیپٹ ہو رہی ہے, اور اگر تم نماز پڑھ لو مگر تمہارے بیہیویئر میں, تمہارے کیریکٹر میں, تمہارے برتاؤ میں کوئی چینج نہیں آ رہا ہے تو یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی ہے. آپ حضرات اپنے اپنے گھروں سے تشریف لائے ہیں, اپنے اپنے گھروں کی طرف آپ واپس جائیں گے. جب آپ اپنے گھر میں جائیں گے تو کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا یہاں کیوں آئے ہیں, گھر آپ کا ڈیسٹینیشن ہے, گھر آپ کا ہوم ہے, وہاں کوئی کہے کو پوچھے گا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں, آدمی اپنے گھر میں جاتا ہی ہے. لیکن میں اگر شاید مچھر کے گھر میں جاؤں ان کے بغیر بلائے ہوئے تو پھر یہ مجھ سے ضرور پوچھیں گے آپ یہاں کیوں آئے ہیں, دوسرے پوچھیں گے آپ یہاں کیوں آئے ہیں, یہ اپنے گھر میں جائیں گے تو نہیں پوچھا جائے گا, میں جاؤں گا تو پوچھا جائے گا, ٹھیک ہے, بیکاز دیٹس ناٹ مائی ہوم. تو اس کا مطلب یہ کہ جو ٹارگیٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوتا کہ کیوں, جو ٹارگیٹ نہیں ہوتا اس کے بارے میں سوال ہوتا ہے کیوں. اگر نماز ٹارگیٹ ہوتی تو پھر یہ نہ کہا جاتا کہ نماز پڑھو اس لیے کہ, سمجھ رہے ہیں, جب نماز کو حکم آیا تو ارشاد ہوتا ہے کہ نماز پڑھو لِأَنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ, نماز اس لیے نہ پڑھو, نماز نفرت سے آپ نماز, نماز اس لیے پڑھو کہ نماز تم کو برائیوں سے روک دیتی ہے. سو اگر آپ نماز پڑھتے ہو نماز نے برائیوں سے آپ کو نہیں روکا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ وہ ٹارگیٹ حاصل نہیں کر رہے ہیں جو نماز سے ہونا چاہیے. اگر روزہ ٹارگیٹ ہوتا صرف تو بس حساب ہوتا ہے روزہ رکھو خدے والے کو مسیاں تمہارے روزہ میں رکھ دیا ٹھیک ہے, مگر بات آگے بڑھتی کما کتے والا زینہ میں سب لوگ جیسے پرانی امتوں پر ہم نے روزہ واجب کیا تھا اور یہ سیکھ کیا تھا لال لکم تتقون, مگر روزے کو رشور نہ بنانا, یہ اس لیے کہ تمہارے کردار کو پاک کر دے, تم کو نیٹ کلین بنا دے, تم کو صاف شفاف بنا دے, تمہارے روح کو نیٹ کلین کر دے, تمہارے جسم کو نیٹ کلین کر دے, تمہارے جو خیالات ہیں تمہاری تھنکنگ ہے اس کو نیٹ کلین کر دے. اب آپ سمجھیں کہ عبادت کیا چیز ہوتی ہے, عبادت ریچولس کا نام نہیں ہے, ریچولس مینس ہیں جس کے ذریعے سے ہم عبادت تک پہنچا کرتے ہیں. آج آپ جشن منا رہے ہیں حضرت رسول کریم کا بھی اور امام جعفر صادق کا بھی, ٹائم مختصر ہونا چاہیے, مجھے یہ بات پسند بھی ہے, میں خود بھی ٹائم کی پابندی کرتا ہوں, آدمی جو بات کہنا چاہے جتنی دیر میں وہ کہہ سکتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب رسول کتنی نماز پڑھتے تھے, رسول اتنی نماز پڑھتے تھے کہ ان کو روک دیا گیا کہ اتنی نمازیں آپ نہ پڑھیں, مگر کیا ساری نمازیں پڑھتے تھے؟ رسول کا کیریکٹر, رسول کا بیہیویئر, رسول کی مرضی, ہر ایک پر رحم, ہر ایک کی مشکلوں کو دور کرنا, کسی سے ریونج نہ لینا, ہر ایک سے پیار سے بات کرنا. امام جعفر صادق کو دیکھیں تو ان کا کردار بھی آپ کو یہی دکھائی دے گا. اس لیے میرے عزیز آپ سے میری یہ گزارش ہے اور میری اپیل ہے, آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اپرنٹلی یا ہیومن ویلوز کا بڑا لحاظ رکھا جاتا ہے ویسٹرن سوسائٹی میں, مگر یہ پالش ہے, یہ ملمہ ہے, اس کو آپ پوچھیں گے تو اندر سے پھر اصلی چہرہ ویسٹرن سوسائٹی کا آپ کو دکھائی دے جائے گا. دے آر ویری گڈ پیپل, اس میں کوئی شک نہیں ہے, جو بات صحیح اس کو ماننا چاہیے, لیکن کبھی آدمی کو دھوکا نہیں کھانا چاہیے. آدمی کب اچھا ہوتا ہے, آدمی کب اچھا ہوتا, میں یہ بات کہے بغیر رہ نہیں سکتا. بیکاز آئی وانٹ ٹو سالو دا پرابلم تھرو ریلیجن, پرابلم آف اوور اون کمیونٹی. رسول نے فرمایا ہے کہ جو اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا ہو وہ اچھا نہیں ہے. دوست کے اندر ملاقات ہوتی پھر وہ اپنے گھر چلا جاتا ہے, وہ اپنے گھر چلا جاتا ہے. جو لوگوں سے چیئرنگ فیس کے ساتھ ملتا ہو ضروری نہیں کہ وہ اچھا ہو. اچھے ہونے کی پہچان یہ ہے کہ آدمی اپنی وائف کے ساتھ اچھا ہو. الخیر خیر لأہل, سمجھ رہے ہیں, اس لیے کہ بیوی زندگی بھر کے ساتھ ہی, وائف زندگی بھر کے ساتھ ہی. اگر آپ اس کو گھر کے اندر آ کر ستا رہے ہیں, میں نے بہت سے کیسز دیکھے ہیں کہ باہر دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ بھیڑ سے لیا جائے, گھر کے اندر پہنچے تو بھیڑیا ہو جائے. باہر اتنے نرم اتنے مائلڈ کہ لوگ کہہ رہے تو فرشتہ ہی چلا آ رہا ہے, اندر گھر میں آ تو بیوی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. ایسا انسان رسول فرماتے ہیں یہ انسان اچھا انسان نہیں ہے. اچھا انسان وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہو, جو ان کو پیار دے, جو ان کو لف دے, جو ان کو افیکشن دے. میں سوسائٹی میں 25 سال سے آ رہا ہوں, یہاں جو اچھائیاں ہیں وہ بھی جانتا ہوں, جو برائیاں ہیں وہ بھی جانتا ہوں, جو پرابلمس ہیں وہ بھی جانتا ہوں. ایک پرابلم ہماری کمیونٹی کے سامنے ہے, اب اسے میں کیسے کہوں آپ کے سامنے, لیکن بار بار مجھے کہنا ہے بیکاز وی آر فیسنگ دا پرابلم. لڑکے اور لڑکیوں کا مسئلہ ہوتا ہے, ہماری لڑکیاں کرسچنس کے ساتھ چلی جاتی ہیں, ہمارے لڑکے کرسچن لڑکیوں سے شادی کر دیتے ہیں. کون ہے اس کا ذمہ دار؟ بچے ذمہ دار نہیں ہیں, بچے ذمہ دار نہیں ہیں, ماں باپ ذمہ دار ہیں. میں آپ بتاؤ جو ہو گیا سو ہو گیا, اس کو جانے دوں, آئندہ کے لیے خیال رکھیے. فارسی میں ایک مثل کہی جاتی ہے کہ خانہ خالیہ دیو مینگیرا, جب کوئی جگہ خالی ہوتی ہے وہاں کچھ نہیں ہوتا ہے تو وہاں شیطان آ جاتا ہے, شیطان آ کر بیٹھ جاتا ہے. میں اپنی بچیوں سے بھی کہوں گا اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو اتنا لو دیں, آپ اپنے بچوں کو اتنا افیکشن دیں کہ وہ افیکشن کا جو خانہ ہے دماغ میں وہ بالکل بھر جائے اور کسی شیطان کے مارنے کی گنجائش ہی نہ رہے. میں آپ بتا رہا ہوں کیونکہ آپ یہاں کے اوپر کام میں بزی ہوتے ہیں, بزنس میں بزی ہوتے ہیں, اس لیے وہ لو وہ افیکشن جو بچوں کا آپ سے ملنا چاہیے وہ نہیں مل پاتا ہے. وہ جو ویکوم ہوتا ہے اس کو غیر آدمی آ کر پورا کر دیا. میں ابھی کینیڈا سے آ رہا ہوں, سن لیجیے میری بات. کینیڈا میں ہندوستان میں سکھ کمیونٹی ہے, دا اسٹرانگیسٹ کمیونٹی آف انڈیا, دا موسٹ آرگنائز کمیونٹی ان انڈیا, دا موسٹ ڈسپلن کمیونٹی ان انڈیا, دا موسٹ ایجوکیٹڈ کمیونٹی ان انڈیا. پرائم منسٹر بھی ہمارا جو ہے وہ سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے. مجھے حیرت ہوئی کہ جب میں کینیڈا میں گیا تو معلوم ہوا کہ کینیڈا کی سب سے بہتر کمیونٹی جو ہے وہ سکھ ہے. سب ڈرگس میں الجھے ہوئے بچے, نئی نسل جو ہے نیو جنریشن سب ڈرگس میں پھنسے ہوئے, مرڈر کر رہے ہیں, چوریاں کر رہے ہیں, ڈاکے ڈال رہے ہیں, توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, پنجاب میں جاتے ہیں, ہماری لڑکیوں سے شادی کر کے آتے ہیں, بےچارے وہ سیدھے سادھے لوگ کہتے ہیں کینیڈا سے آئے شادی کر دو, آتے ہیں اس کو ٹارچر کرتے ہیں, مار دیتے ہیں. برٹش گورنمنٹ اس بارے میں بہت سیریس ہو رہی ہے. میں نے پوچھا اور ریزن اور خاص, ان کا پہلی نسل آئی تھی بڑی محنتی تھی مگر وہ پیسہ بنانے میں لگے, اولاد کے بنانے میں نہیں لگے. پیسہ تو ان کے پاس بہت آ گیا مگر اولاد چوکٹ ہو گئی, اولاد چور ہو گئی, بدماش ہو گئی, کریمنل ہو گئی. اس لیے میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ آئندہ جنریشن کو بچانا چاہتے ہیں آپ جاب ضرور کیجیے, پیسہ ضرور بنائیے, وہ بھی عبادت ہے, مگر بچوں کی طرف سے آپ کا افیکشن کم نہ ہونے پائے, آپ کا لفظ کم نہ ہونے پائے, آپ ان کے دماغ کو اپنی محبت سے, اپنے پیار سے, اپنے لفظ سے, اپنے افیکشن سے اتنا بھر دیں کہ وہاں کسی اور کے آنے کی گنجائش اور جلدی نہ رہے. میرے دیکھیے, آپ نے اگر آپ نے اس مشن کو پورا کیا, ادھر سے آپ سے کوٹ رہیں گے. دوسری بات ہمیشہ میں اس کیا کرتا ہوں کہ دس از ناٹ دا ایج آف ایجوکیشن, دس از دا ایج آف ایکسیلنس ان ایجوکیشن. میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ صرف اور جورسپرڈنس کا خلاصہ اور جس بھی ہے کہ آپ کو یو شوڈ نو یور ڈیوٹی, اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. میں اگر ایک لڑکی کو گود میں اٹھائے ہوئے لیے چلا آ رہا ہوں تو آپ مجھ کو وہیں یہاں پڑھنے دیں گے؟ پھر بتائیے, میرے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے, کہیں گے کیسے مولانا ہے, لیکن میں میرا لڑکی گود میں اٹھائے لیے چلے آ رہے ہیں, اور آپ کے دل میں میری قدر, میری ویلو بڑھ جائے گی اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ لڑکی جس کو میں اٹھائے ہوئے جا رہا ہوں یہ کسی دریا میں, کسی ریور میں, کسی پونڈ میں, کسی پول میں ڈوب رہی تھی اور میں نے اپنی جان پر کھیل کر اس کو بچایا ہے اور میں اس کو لے کر آ رہا ہوں, تو کیا وہ بھی میرے لیے حرام ہے؟ جان بچانے کے لیے اگر میں یہی کام کروں تو اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہوگی. یہ بات آپ کو سمجھنا چاہیے. ہمارے یہاں اسی لیے کہا گیا کہ تغیر الفتوی بتغیر الاحوال, سرکمسٹانسز کے بدلنے سے شریعت کے فتوے بدلتے جاتے ہیں. اس وقت آپ کے سامنے جو سب سے بڑی پرابلم ہے ویسٹرن سوسائٹی میں وہ یہ ہے کہ اپنی جنریشن کو آپ کیسے محفوظ رکھیں, کیسے ان کا فیوچر سیکورڈ رہے. ایک بات تو میں نے بتا دی کہ آپ ان کے برین میں لو اور افیکشن کا جو جگہ ہے اس کو خالی ہی نہ چھوڑیں کہ کوئی دوسرا وہاں پر آ سکے. دوسری بات ایجوکیشن, اس وقت سب سے بڑی عبادت, اس وقت سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ آپ اپنی کمیونٹی میں اکیڈمک کلچر کو پھیلا دیں, ایجوکیشنل انوائرمنٹ پیدا کر دیں. آپ زکات کا پیسہ ہو یا کوئی بھی پیسہ ہو, مجھے آپ نہ دیں, مجھے نہیں چاہیے, لیکن میں آپ کو وسیلہ بتا رہا ہوں کہاں خرچ کرنا ہے. ہماری, ہم طالبان کے ماننے والے نہیں ہیں, ہم ابو طالب کے ماننے والے ہیں. طالبان کی وجہ سے اسلام بدنام ہو گیا ہے, طالبان نے اسلام کی امیج کو خراب کر دیا ہے. اسلام گن کلچر کا نام نہیں ہے, اسلام پین کلچر کا نام ہے. قرآن کا جو پہلا سورہ اترا ہے, پہلی وہی آئی ہے, اس میں گن کا, اس میں کہیں گن تو زمانے میں تھی نہیں, اس میں تلوار کا ذکر نہیں ہے, اس میں خنجر کا ذکر نہیں ہے, ڈیگر کا ذکر نہیں ہے, تیر کا ذکر نہیں ہے, کسی شے کا ذکر نہیں ہے. جو اسلحے موجود تھے اس کا ذکر نہیں ہے. ذکر کا ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. قرآن کی جو پہلی وحی آئی ہے اس میں پڑھنے کا ذکر ہے, اس میں لکھنے کا ذکر ہے, اس میں قلم کا ذکر ہے. قلم کا معنی یہ نہیں ہے جو سیٹا پہلے ہوا کرتا تھا, قلم کا معنی لکھنے کا آلہ. تو آج کا قلم جو وہ کمپیوٹر ہے, آج کا قلم کمپیوٹر ہے. اس لیے میری آپ اللہ سے گزارش ہے, رسول اللہ کے نام پر, امام جعفر صادق کے نام پر اور اہل بیت طیب الطاہرین کے نام پر, کہ آپ ایجوکیشن کی اہمیت کو سمجھیں. اگر آپ نے اپنی کمیونٹی کو ایجوکیٹڈ بنا دیا, آل دا پرابلمز ول بی سالوڈ, ساری مشکلیں خود بخود حل ہو جائیں گی. اور اگر ہم ایجوکیشن میں بیکورڈ رہے, انڈیا میں, پاکستان میں, یا افغانستان میں, یا کہیں بھی, روز بروز ہماری مصیبتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا. شہید کا مرتبہ کیا ہے؟ شہید تو بہت چیپ ہو گیا ہے, شہادت اسلام کا بہت بڑا درجہ ہے. میں نے کل جریما میں کہا تھا کہ بغداد میں اگر بش کو بھی گولی پڑ جاتی وہ بھی شہید ہو جاتے. سعودی عرب سے فتوا آ جاتا کہ شہید ہو گئے, حضرت بش کے لیے فتوا آ جاتا کہ شہید ہو گئے, تو اللہ نے ان کو گولی سے بچایا, جوتا پڑوایا. اب شہادت کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی, شہید ہے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ ادرپتی کوئی آدمی آ کے شہید شہید وہ ہوتا ہے جس کی پوری زندگی راہ شہادت میں ہوتی ہے, پاک و پاکیزہ ہوتا ہے, نیٹ کلین ہوتا ہے, بہترین انسان ہوتا ہے, وہ ایک کاز کے لیے جان دیتا ہے, تب ہوتا ہے شہید. سنا تھوڑی شہید ہے. لوگ ہمارے اتنے سیدھے سادے لوگ ہیں, ہمیشہ بیوقوف بنتے ہیں. قرآن کو دیکھا اور دم نکلا ہوں گا, مسجد کو دیکھا اور دم نکلا ہوں گا. نہیں صحیح ہے یہ. آپ میں ویژن ہونا چاہیے. قرآن کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے قرآن ہے کس ہاتھ میں. قرآن کا مس یوز تو نہیں ہو رہا ہے, قرآن کے ذریعے سے ایکسپلائٹیشن تو نہیں ہو رہا ہے. وہ صدام اسٹوپڈ, میں آپ کو بتاتا ہوں صدام کیا تھا. میں نے خود پڑھا ہے جب باس پارٹی کا بڑا زور تھا عراق میں, میری والدہ عراقی کی تھی, تو وہاں پر کسی صدام نے کہا تھا کہ لو مت اللہ یدہ الی الباس لقطعت, اور تو اور اگر اللہ بھی پاس پارٹی کی طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا. جب امیجن یہ تھا صدام. مرنے سے پہلے ان کو خود آیا تھا کہ جب دیا داغ ہو تو میں تو خود آیا تھا. اب وہ قرآن لکھنے لیے بیٹھے اسٹوپڈ. ابھی لکھو قرآن, قرآن کائن سے لکھا. انہوں نے اپنے خون سے لکھنا شروع کیا. اس اسٹوپڈ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ نجس شہر تو قرآن لکھا ہی نہیں جا سکتا ہے, اور وہ بھی صدام کہتا نجس خون. اس کو لکھنے کے لیے بیٹھے مسلمانوں نے کہتے ہیں شہید 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 بڑا مرتبہ ہے شہید. بس میں بات کو ختم کر رہا ہوں. شہید وہ ہے کہ جس کے لیے ارشاد قرآن میں یدخلون الجنت بغیر حساب. جو واقعی شہید ہے, جو اصلی شہید ہے, اس کا حساب کتاب ہی نہیں ہوگا. وہ قیامت کے میدان میں آئے گا ہی نہیں, سیدھا ڈائریکٹ اسٹیٹ ٹو ہیون ٹو جنت. شہید کا مرتبہ یہ ہے کہ اگر آپ واقعی کوئی اصلی شہید ہے, اس کی لاش اٹھائے لیے چلے جا رہے ہیں اور اس کا بلڈ آپ کے کپڑوں پر گر رہا ہے, تو وہ بلڈ پاک ہے, اس کو آپ نجس نہیں کہہ سکتے. دیکھ لیا آپ نے. مگر اب اسلام میں نالج کی کیا اہمیت ہے, ایجوکیشن کی اہمیت کیا ہے. شہید کا مرتبہ میں نے بتایا, شہید کے بلڈ کو میں نے بتایا کہ شہید کا بلڈ پاک ہوتا ہے. مگر رسول فرماتے ہیں, شیعہ سنی دونوں جگہ ایک حدیث موجود ہے کہ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء. اسکالر کے پین سے جو روشنائی نکلتی ہے وہ شہید کے جسم سے بہنے والے خون سے زیادہ فضیلت. اس لیے کہ شہید راہ خدا میں اپنی جان دیتا ہے, عالم اپنے علم کے ذریعے سے مردوں کو زندہ کرتا ہے, جو ڈیڈ ہیں ان کو الائیو کرتا ہے. اس لیے آج کی مجلس کا اور میری مختلف تقریر کا وقت ختم ہو گیا. جو میسج ہے وہ یہی میسج ہے کہ آپ کو, اگر آپ اپنی کمیونٹی کے لیے سنسیئر ہیں, اور ضرور سنسیئر ہیں, مجلس میں کوئی شبہ نہیں ہے, تو آپ کو اپنی کمیونٹی سے الٹریسی اگنورنٹ کو مٹانے کے لیے باقاعدہ آرگنائز طریقے سے کروسیڈ کرنا پڑے گا, باقاعدہ آپ کو جہاد کرنا پڑے گا, باقاعدہ آپ کو ہولی وار میں شامل ہونا پڑے گا. وہ ہولی وار جو جہالت کے خلاف ہو, جو اگنورنس کے خلاف ہو, جو الٹریسی کے خلاف ہو. شیعوں کے لیے بڑے شرم کی بات ہے اور دور مرنے کی جگہ ہے کہ ہم باب مدینۃ العلم سے اپنے کو وابستہ کرتے ہیں اور علم کی ہم بھی کوئی نہیں سمجھتے. ہم رسول اللہ سے اپنے کو وابستہ کرتے ہیں جن کو دنیا کی ہر بات کا علم تھا, اور خود ہمیں کچھ نہیں معلوم. ہم امام جعفر صادق سے اپنے کو وابستہ کرتے ہیں. اہل سنت کے جتنے علماء ہیں, چاروں علماء, وہ ڈائریکٹ ہیں, ڈائریکٹ سب امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں, اور ہم علم سے دور رہ جائیں, اس سے مل کر اور کوئی افسوس کی بات نہیں ہو سکتی. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں, میرے محبوب تو میرے دل کو جانتا ہے. اگر میں نے یہ جملے خلوص سے کہے ہیں, سنسیئرٹی سے کہے ہیں, تو میرے جو سننے والے بھائی ہیں اور بہنیں ہیں اور بیٹے ہیں اور بچیاں ہیں, ان کے دلوں میں یہ بات بٹھا دیں کہ ہم کو 21st century میں اگر زندہ رہنا ہے تو ایجوکیشن کو ٹاپ پرائرٹی دینا ہوگی, اپنے قوم کو ہائیلی ایجوکیٹڈ بنانا ہوگا, تبھی یہ انفیریٹی کمپلیکس میں نہیں آئیں گے, ورنہ دوسری قوموں کے مقابلے میں انفیریٹی کمپلیکس میں آ جائیں گے. جب انفیریٹی کمپلیکس میں آ جائیں گے تو پھر ان کو اپنے مذہب سے کوئی دلچسپی نہیں رہ جائے گی. یہ دے مے بیکم ریبیلیس ٹو دیئر اون ریلیجنز. اس لیے میری گزارش ہے میرے محبوب کہ ہماری قوم کا مزاج عالمانہ بنا دے. تصدق مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام و سلام, اور رسول کریم اور امام جعفر صادق علیہ السلام و سلام, برحمتک یا ارحم الراحمین, انک علی کل شیء قدیر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. لیکچر کا میرا وقت ختم ہو گیا, اگر آپ کوشچن کرنا چاہیں تو کر سکتے. بات